سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تلاوت کلام الرحمن سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز ہوا. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ماہانہ درس اصلاح عقائد کے عنوان سے درس قرآن کی یہ 22 نشست الحمدللہ ہے، اور یہ نشست بیسال ثواب میرے پیر و مرشد حضرت مولانا مولوی محمد عبدالجلیل نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں ہے، اور یہ میرے والد بزرگوار محمد طاہر مارفانی قاضی نوری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خصوصی درخواست پر ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا سید مظفر شاہ صاحب اختر القادری دامت برکاتہ نالیہ نے یہ محفل کا باقاعدہ آغاز مطلب کیا الحمدللہ 22 ماہ پہلے، اور حضرت اپنی مصروفیات کے باوجود الحمدللہ ہر ماہ پابندی سے یہاں نماز عشاء بھی ادا کی جاتی ہے حضرت کی امامت میں، اور اس کے بعد یہ درس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. الحمدللہ حضرت باقاعدہ آتے ہیں اور انشاءاللہ آتے رہیں گے، یہ بزرگوں کا فیض ہے اور حضرت کی کرم نوازی ہے. تو الحمدللہ اس محفل کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس کے آپ سب حضرات علم رکھتے ہیں، ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں ہمیشہ. تو اب میں بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محترم جناب فضل الدین سید صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور مختصرا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھو صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پھر کر گلی گلی سب چار جب سکھا دل کو جو اپنے دے خدا تیری گلی سے جا ہوئی بٹکا بار کا صبح ہوتا ہوئی بٹکا بار کا سب نور کا آیا ہے تارا نور کا حد پرنے نور کا آیا ہے تارا نور کا بار کے بارے تمہارا نہ بھول
دل بھولا نور کا باب پیدا سہانا پھول پھول نور کا بھولے دل پلتی کل نور کا مت بھولے دل بھولے پڑتی ہے کل نور کا میں گدا بادشاہ بھر دے نور کا میں گدا بد دے نور کا نور دل دنیا تیرا بیٹا لکھ دے گا نور کا صبح ہو پیدا میری بدتا ہے بارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا تیری نسل پاک ہے با نور کا تیر نتھے پاس ہے بات بڑا نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تو نور تیرا سب گرانا نور کا چاند جھکے جا چاند جھکے انگلی اٹھا مہادی چاند جھکے جا چاند انگلی اٹھا مہاد ہی چلتا تھا اشارے پر کھلا نور کا مطلب ہے اے رضا احمد نوری فیض نور ہے دادا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری بدل بڑھ کر پسیدہ
دوران ناز ہماری اس محفل میں حضرت علامہ محمد رضا خان صاحب قادری سواد سے تشریف لائے ہم آج کی اس محفل میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. موضوع سامعین اکرام اس سے پہلے کہ حضرت درس کا آغاز فرمائیں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا گوش گزار کروں کہ الحمدللہ یہ 22واں درس ہے, اور اس سے پہلے جو نشست ہوئی خصوصاً جو پچھلی نشست ہوئی اس میں حضرت نے قیامت اور شفاعت کے بارے میں کچھ بیان کیا. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے جو حضرات تشریف لائے تھے, تو قیامت کے حوالے سے جو اس کے مناظر ہیں اس کے حوالے سے حضرت نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں میں اس کو زیادہ واضح کروں گا. تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ آج قیامت کے بارے میں جو وہاں کے مناظر وغیرہ جو بھی ہیں اس سے متعلق بحث فرمائے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو. اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہم نے یہاں پیچھے اسٹال بھی قائم کیا ہے جس میں حضرت کے جو یہاں تک پروگرام جتنے ہو رہے ہیں اس کی بھی وی سی ڈیز وغیرہ مل رہی ہیں. اس کے علاوہ حضرت کے جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بیانات ہو رہے ہیں, حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے جو پروگرام ہوئے ہیں, اس کے علاوہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو پروگرام ہوئے ہیں, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کے موقع پر جو بیانات ہوئے ہیں, ان تمام پروگرام کی سی ڈیز باہر اسٹال پر موجود ہیں. جو حضرت خریدنا چاہیں وہ ضرور وہاں سے خرید کروائیں تاکہ معلومات میں اضافہ ہو, اور گھر میں بھی ایک لوگوں کو پتہ چلے, گھر والوں کو پتہ چلے اور بچوں کو بھی پتہ چلے. تو آئندہ جو حضرات تشریف لائیں, ماشاءاللہ پہلے کی نسبت اب کافی حضرات تشریف لا رہے ہیں, تو میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ آپ بھی اپنے دوست احباب کو کہہ کے کم سے کم ایک لوگ کو ضرور ساتھ لایا کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے, اور انشاءاللہ یہاں جو معلومات حاصل ہوں گی اس سے ہمارے عقیدے میں پختگی ہوگی, ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا, کیونکہ ایمان کی اصل چیز حقیقت عقیدہ ہے. حضرت زیادہ بہتر بتائیں گے, میں تو یہ چند معلومات پیش کر رہا تھا. اپنے دل تاخیر حضرت سے نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں کہ اپنے مواعظ حسنا سے ہمیں مستفید فرمائیں. حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قاضی محمد بن قاسم نالوں سے حضرت کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. تمام حضرات کو درخواست ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے تشریف لے ہیں, آپ حضرات بھی قریب قریب تشریف لے ہیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وبالآخرة هم يوقنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل, يا بحر الكمال ويا بحر الكمال يا محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی, بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ یاد و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ بقرہ شریف کی ابتدائی آیات اور ابتدائی مضامین جو اسلامی نظریات اور اسلام کے وہ مسائل جس کا تعلق ایمانیات سے ہے، اعتقادیات سے ہے، جس پر انسان کی نجات موقوف ہے، ایک انسان جب اس تمام چیزوں کو ان تمام چیزوں کا زبان سے اقرار کر کے دل سے اس کو یقین جان لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے، تو ایسا ہی انسان مومن کہلاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، گرامی حضرات، اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں ایمانی صفات پر ایک مفصل بحث گزر کی اور جو اس میں تحقیق و تشریح کے ساتھ تمام معاملات بیان کیے، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں جو قرآن مجید اور قرآن حمید کے تمام مضامین کا خلاصہ ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں پر اہل ایمان کی پہچان یہ ذکر کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نبی کی زبان سے وہ باتیں جو ان کی نگاہوں سے اوجر ہیں، غیر ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی کی زبان سے صادر ہوتی ہے، اللہ کے کلام میں واضح ہوتی ہے، تو وہ اس پر کیوں چرا نہیں کرتے، بلکہ الذین یؤمنون بالغیب وہ خاموشی کے ساتھ ان تمام نظریات کو تسلیم کرتے ہیں اور سر تسلیم میں خم کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، یہ اللہ نے جو رزق حلال میں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسی کی رضا کے لیے، اور ان کی شان یہ ہے کہ جو اس نبی پر یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے دین اتارا ہے، جو کتاب اتاری ہے، اس دین اس کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے جتنے صحیفے، جتنی کتابیں، جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، یہ اس میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے، کسی صحیفے کا انکار نہیں کرتے، کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ بل الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ محبوب ایمان بالغیب کے ساتھ، اقامت الصلاۃ کے ساتھ، ایتاء زکات کے ساتھ، یہ آپ پر جو کلام مجید اتر رہا ہے اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو صاحب ایمان اور آپ کا نظریہ رہا ہے اور جو صحیح کتابیں ہم نے اپنے نبیوں پر اتاری ہیں، یہ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب اسلامی نظریے کا توجہ چاہوں گا، اسلامی عقیدے کی آخری وضاحت یہاں پر آ رہی ہے جس پر ایک نشست گزر چکی ہے کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون، وہ آخرت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں، وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کا دن ہے، قیامت قائم ہوگی، مر کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، خدا کی بارگاہ میں حساب ہوگا، باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے گا اپنی نعمتوں سے بخشن کرے گا، اور جنہوں نے دائمی طور پر خدا کی نافرمانی کی، اس کی شریعت کی نافرمانی کی، اس کی توحید کا انکار کیا، اس کے نبیوں کی رسالت کا انکار کیا، تو خدا نے انہیں دی دنیا کے اندر جو ڈھیل دی تھی، فرصت کے وقت دی تھی، ایک ساتھ طویل دی تھی، لیکن اللہ نے قیامت کے دن کو بتا کر کے جہاں صالحین مومنین صاحب ایمان کو اپنی رحمتوں سے بہرمند کرے گا، وہیں پر جنہوں انبیاء کو اذیت پہنچائی اور جنہوں نے اپنی تخلیق کے مقصد کو بھلا دیا کہ انہیں اللہ کو ایک جاننے اور ایک ماننے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، انہوں نے اس کے خلاف نظریہ رکھا، تو خدا ان کے ساتھ اپنے عدل کو قائم کرے گا اور انہیں اللہ رب العزت عذاب شدید کا مزہ چکھائے گا۔ تو یہ قیامت کا منظر ہے، اور قیامت اسلامی تمام نظریات کی اور تمام عقیدے کی بنیاد ہے۔ یوں سمجھ لیجئے
اسلامی عقیدہ اور اسلامی نظریہ میں بارہا عرض کرتا ہوں اور پھر آپ کے توجہ کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام کی حقانیت اور دین محمدی علیہ تحت السلام کی حقانیت یہ ہے کہ دین کا منشور بچے بچے کو یاد ہے، اسلامی نظریہ بچے بچے کو یاد ہے، اسلامی عقیدہ بچے بچے کو یاد ہے کہ ہمارے بچے جو ابھی صحیح بول نہیں سکتے لیکن انہیں معلمین کی خدمت سے ایمان محسن بھی پتا چل جاتا ہے اور ایمان مجمل بھی پتا چل جاتا ہے، یعنی آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وقدر خیره وشره من اللہ تعالی والباقی بعد الموت، یہ اسلامی دستور ہے، یہ اسلامی منشور ہے، اسی پر اسلامی تحریک چل رہی ہے، اسلام کی بنیاد یہ ہے، نظریات یہ ہے، ان تمام چیزوں کو اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، ان تمام چیزوں کا زبان سے اقرار کرنے والا اور دل سے اسے سچ جاننے والا ہی مومن قرار پاتا ہے۔ اللہ کی گرامی، اسلامی نظریات کی مثال یوں سمجھ لیجئے اور اس نظریے میں علم قیامت اور عقیدہ قیامت اور عقیدہ باس اور عقیدہ یوم حساب کی حیثیت کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح اسلامی سارے نظریات ایک جسم کی طرح ہے اور عقیدہ آخرت اس میں روح کے مانند ہے، یعنی اسلامی نظریات کی جو حیات ہے اور آج اسلامی نظریات کی جو بقا ہے اس کی روح علم آخرت ہے، اس کی روح عقیدہ آخرت ہے، یعنی ایک دن دنیا میں تم کچھ بھی کر لو، دنیا میں وقت کی فرصت بھی تمہیں ملی ہے، دنیا میں تم ایک شطر بے مہار کی طرح آزاد رہو یا اللہ رب العزت کے پیغام کے پابند رہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن اس کو خدا کے حضور حاضر کیا جائے گا اور خدا کے حضور حاضر ہو کر وہ یوم آخرت، یوم ساتھ اور یوم قیامت کے دن اللہ کے حضور اپنی تمام کتاب کو پڑھے گا، اپنی تمام اعمال کو پڑھے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت گرامی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک ایماندار شخص بھی اگر ہو، اس کو آپ بھلے وہ ایماندار ہو اور آپ کو اس پر ایسا بھروسہ ہو جس طرح کے دن کے دوپہر میں سورج چمکتا ہے، لیکن حضرت گرامی آپ اگر اس کو باز خوش سے نکال دیں گے، پوچھ گچھ سے نکال دیں گے، اس کو جرح و تعدیل سے نکال دیں گے، اس سے معاملے کی گویا کی وضاحت سے نکال دیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان جو اس پر بار بار وار کر رہا ہے، ایک وقت شیطان اپنے بار میں کامیاب ہو جائے گا اور اسے خائن بنا دے گا، مالک کا بے وفا بنا دے گا، مالک کا غدار بنا دے گا۔ حضرت گرانی، علم قیامت کو اور عقیدہ قیامت کو رکھ کر اللہ نے مومنین کے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، علم عقیدہ آخرت کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے کہ یاد رکھو کہ تمہیں شطر بے مہار ایک آزاد گھوڑے اور اونٹ کی طرح نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ تم سے پوچھا جائے گا ایک ایک عمل سے متعلق، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اندھیرے میں بھی مومن خدا کے خوف میں رو رہا ہوتا ہے اور مجمے کے اندر بھی خدا کے خوف میں آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ تو اسلامی نظریات کی بنیاد اور حقیقت جو ہے اللہ کی گرامی، وہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہے، اس طرح میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت پیش کیا۔ آخرت پر اور عقیدہ آخرت پر جس قدر یقین کامل ہوتا چلا جائے گا، جس قدر ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں کے اندر یہ بات راسخ ہوتی چلی جائے گی کہ ہم نے خدا کے حضور کیا ہونا ہے، ہم نے خدا کے حضور جواب دینا ہے، ہم مل کر یہ گویا کہ مٹی میں مل کر ہم ایک بھوری بچڑی کی طرح نایاب نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ہمیں قریب ایک ظلم سے کن سے ہمیں دوبارہ ہماری جو وجود میں ڈائے گا، منصرۂ شہود پر لائے گا، ہم سے ایک ایک بات پوچھے گا۔ حضرت گرامی، یہ بات اگر ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، یقین کر جائے کہ ہم نے زندگی کی رفتار چاہے 10 سال کی پائی، 60 سال کی پائی، 100 سال کی پائی، شراب 40 سال کا پایا، یہ عمر جتنی بھی پائی، لیکن مرنا ہے اور خدا کے حضور اپنی زندگی سے متعلق ہر فلسفہ اپنے ہاتھوں کے سامنے تحریر کیا ہوا خود پڑھ کر سنانا ہے۔ اللہ کی گرامی، عقیدہ آخرت، عقیدہ داس، خدا کے حضور موجود ہونے کا نظریہ ہمارے دلوں میں جس قدر اترتا چلا جائے گا، اس قدر وہ مومن پکا مسلمان اور پکا خدا کا صاحب بندہ ہوتا چلا جائے گا۔ اولیاء کاملین اور صالحین کے عقیدے کی پختگی یہ رہی ہے کہ ان کی آنکھیں عقیدہ آخرت پر اتنی مضبوط تھی، ان کا دل خدا کے دیدار پر خدا کے حضور حاضر ہونے پر اتنا اشتیاق مشتاق تھا کہ حضرات گرامی ہم تو اسے تصور سمجھتے ہیں, وہ اسے مشاہدے کی انتہا سمجھا کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے کہ آج ہی ہم خدا کے حضور کھڑے ہیں اور قیامت وفا ہے اور ہم خدا کے حضور عمل نامہ پیش کر رہے ہیں. اس لیے جس قدر ان کو خدا کے حضور حاضر ہونے کا ڈر رہا, خدا کی حاضری کا ڈر رہا, خدا ہم پر مہربان ہے, خدا ہمیں دیکھ رہا ہے, اس عقیدے کا جس قدر تصور ان کے دلوں پر گھر کر کر چلا گیا, خدا نے اپنے خود اپنی دوستی اپنی محبت کی منازل میں اتنا ان کو بلند کرتا چلا گیا. اللہ کی گرامی, خدا کا قرب اسی سے ملتا ہے کہ جس قدر عقیدہ آخرت دلوں میں راسخ ہو جائے. میں نے ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پولیس قدر میں پیش کی تھی کہ عقیدہ آخرت پر یقین کیسے ہونا چاہیے. بندے کو پیاس لگی جاتی ہے, پیاس لگ جاتی ہے, یہ کھاتے وقت لقمہ جب پھنس جائے رک جائے اور کئی ہو کے جناب جان نکل جائے تو اس وقت وہ دوسرا لقمہ نہیں ڈالتا, اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ دوسرا لقمہ ڈالا تو سانس مند ہو جائے گی, اسے یہ یقین ہوتا ہے پانی پی لوں گا تو جان بچ جائے گی. پیاس شدید ہو, موت سر پر کھڑی ہو, اسے یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر لوں کچھ نہیں ہوگا, پانی پی لوں گا جان بچ جائے گی. یا ایک شخص کو لے جا کر آگ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ آگ جلاتی ہے جناب, آگ ضرر دیتی ہے, وہ کہیں گے جناب بالکل یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. تو ہم اسے کہہ کے نہیں نہیں یہ فلسفیوں کی باتیں ہیں, یہ منطق کا ایک ذہنی نتیجہ ہے, آگ جلاتی نہیں ہے اور نہ ہی آگ کوئی ضرر دیتی ہے. یہ آپ کو جس نے یہ باتیں بتائی ہیں نا کہ آگ جلاتی ہے اور آگ ضرب دیتی ہے, یہ ذہن کی اختراع ہے, یہ عقل کا غلط فیصلہ ہے. جناب آئیے ابھی ہاتھ ڈالیے آگ کے اندر, دیکھیں آپ کو آگ نہیں جلائے گی. کہہ کر نہیں نہیں یہ نہ منطق کا نتیجہ ہے نہ عقل کی خام خیالیہ ہے, یہ یقینی عمل ہے. اس پر انہوں نے بتایا بڑی پیاری مثال دی, فرمایا کہ جس طرح آگ کا ذہن دینا اور زہر کا ذہن دینا جس قدر بندے کو یقین ہوتا ہے ایسا یقین عقیدہ آخرت پر ہونا چاہیے, ایسا یقین اسے عقیدہ آخرت پر ہونا چاہیے. فرمایا کہ جتنی دلیلیں اسے دے دیں اور جتنا آپ باتوں میں اسے دھسرا لیں کچھ بھی کر لیں وہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا, اپنے آپ کو جلائے گا نہیں, بچہ ہو یا بوڑھا ہو, جوان ہو یا کوئی بھی ہو, حضرت گرامی وہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہے یہ چیز جلاتی ہے اور انسان اس احساس کو سمجھنے کے لیے تخیلات تصورات سے نکل کر ایک مشاہدے کے کنارے پر پہنچ چکا ہے. انہوں نے غزالی نے بڑی جاری بات کی ہے, فرمایا کہ اگر تم اسے پوچھو کہ اسلامی نظریات سے متعلق اور اسلامی عقائد سے متعلق اور بالخصوص عقیدہ آخرت سے متعلق بندے کو کیسا عقیدہ رکھنا ہے, فرمایا ایسا عقیدہ رکھنا ہے کہ جس طرح آگ جلاتی ہے پانی چھپا دیتا ہے جس طرح بندہ نظریہ رکھتا ہے. حضرت گرامی ہے ان عظیم ہستیوں نے ہمارے لیے اسلامی نظریات کو دل میں بسانے کے لیے فکر کیا آسانی کر دی ہے, ایک ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں گویا کہ واضح کر دی ہے. اور رب کریم نے یہی فرمایا کہ جو ہمارے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا, قیامت تو سب پر ہے لیکن فرمایا اس پر نہیں جس نے دنیا میں اپنے اوپر قیامت ڈال لی, ہمارے خوف کی قیامت, ہماری بارگاہ میں کھڑے ہونے کی قیامت, ہماری بارگاہ سے باز پرس کی جانے کی قیامت. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جس نے اپنی زندگی میں اس بات سے اپنے آپ کو ڈرا لیا کہ میں اللہ کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا, تو خدا کہتا ہے اوروں کو تو ایک جنت دیں گے, اس سے دو جنت عطا فرمائیں گے. فرمایا قیامت ہے لیکن اس پر نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے اوپر خوف طاری کر دیا, اپنے اوپر معاملات کو ڈال دیے. حضرت گرامی اسی مضمون کو میں تھوڑا سا آگے لے کر جاتا ہوں, اور قرآن مجید قرآن حمید نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قیامت کا دن اس کی اصل کیا ہے, خدا سے ملاقات, اللہ سے ملاقات. فرمایا کہ جو خدا سے ملاقات میں جتنا خوش ہوگا اس پر قیامت نہیں ہوگی, جنت کی راحتیں اور بشارتیں ہوں گی, اور جو خدا کے حضور ملاقات کے لیے آر کرے جھل کرے اس کو اہمیت نہ دے, رب کریم فرماتا ہے کہ پھر ہم اسے پریشانیوں سے اور اسے گویا کہ اس کے خط و خال سے گھسیٹ کر لائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا, جس سے خدا کے حضور ملاقات کا، خدا کو دیکھنے کا، خدا سے بات کرنے کا جتنا اشتیاق ہوگا، جتنی محبت ہوگی، سنتے کہیں فرماتا ہے اسی طرح ہم اس کے لیے جنت کی بہاریں لٹاتے چلے جائیں گے، رحمت کے سمندر بہاتے چلے جائیں گے. اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہے. یہ وہی دن ہے کہ جس دن اس کی رضا اور اس کے غضب کا اندازہ ہوگا، جس دن وہ اپنی رضا اور اپنے غضب کا اظہار فرمائے گا. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 223 کے اندر اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور شکر بے مہار نہ بنو، اور یقین کر لو کہ تمہیں ایک دن اللہ کے حضور لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہوگی، اور تمہیں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا. فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خدا سے امید لگاتے ہوئے اس کے دیدار کا مستحق بھی ہو، اس سے محبت بھی رکھے، لیکن اس کے ذات کے روب سے لہر بھی رہا ہو، رب کریم فرماتا ہے کہ پھر ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جس کے دل میں ہماری ملاقات کا شوق ہوتا ہے اور ہماری ذات کا درد ہوتا ہے. حضرت گرامی، ان تمام چیزوں کو سمجھنا اشد ضروری ہے. ان چیزوں کو سمجھے بغیر اور اس کو سنے بغیر نہ ہم ڈھنگ سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ڈھنگ سے کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ڈھنگ سے مسلمان ہو سکتے ہیں. جب ہمیں پتا ہی نہ ہو کہ ہمارے رب کی شان کیا ہے، جب ہمیں پتا ہی نہ ہو یہ دین کتنا سہل اور آسان ہے، تو رحمت اللہ میرے حبیب کی ذات کو اتارے کہ انہوں نے ایک ایک چیز رب کی جانب سے اور بندوں کی جانب سے رب کے اذن سے سب کو بیان کر دیا. سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا. جواب میں کہاں شکم ہوگا، کہاں خرابی ہوگی، اس کو بھی بتا دیا، اور کس جواب پر خدا راضی ہو جائے گا اس کو بھی بتا دیا. ایک دفعہ محبت سے دونوں کے پاس میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت باز پوس کا دن ہے. قیامت تمام اسلامی نظریات کی روح ہے، عقیدہ آخرت تمام عقیدہ اسلام کی روح ہے. اگر عقیدہ آخرت نہ ہوتا تو اسلام بھی باقی نہ رہتا. آج آپ کے اور ہمارے دل کے اندر جو ایمانی حیات باقی ہے، یہ فیض ہے عقیدہ آخرت کا، خدا کے حضور حاضری کا ڈر، خدا کے حضور ملاقات کا ڈر. کیا ہے کہ آج آپ جمعے کے دن اپنی مصروفیات میں بھی ہوں گے، کاروبار زندگی میں بھی ہوں گے، لیکن کون سی وہ چیز ہے جو آپ کو گھر سے اٹھا کر اس درس قرآن میں لے کر آتی ہے؟ وہ عقیدہ آخرت ہے، وہ خدا کے حضور ملاقات کا اشتیاق ہے، وہ خدا کی بارگاہ اور اس کے روب سے خوف اور خشیت سے ڈر ہے. اور نہ فرماتا ایسے ہی لوگ جو ہمارے خوف سے ڈر جاتے ہیں، وہ ان من خافا مقام رکھتی ہی جنتان، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہماری رحمتیں ان کے اوپر اتنی چھما چھم برستی ہیں کہ نہ ختم ہونے والی، ہم انہیں کئی جنتیں عطا فرما دیتے ہیں. اب میرے دوست، جہاں یہ ساری چیزیں پتا چل گئی کہ عقیدہ آخرت اسلامی عقیدے کی جان ہے، عقیدہ آخرت ہماری وہ نکیل ہے، عقیدہ آخرت ہمارا وہ پھیرا ہے کہ جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، جس سے ہم بنے ہوئے ہیں، عقیدہ آخرت خدا کے حضور کھڑے ہونے کی بات، اس بات کے نظریہ ہے کہ انسان کو موت یاد رہے، خدا کے حضور اٹھنا یاد رہے. اور جس طرح کہ میں نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 223 کی تلاوت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ اللہ سے ڈرو اور یقین کرو اور یقین رکھو کہ خدا سے تم ضرور ملاقات کرنے والے ہو، اور خدا سے تمہاری ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن کو یاد کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے بار بار قرآن میں کیا ہے کہ وہ دن یاد کرو جس دن میری تمہارے سے ملاقات ہوگی. ایک نہیں، کئی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہے کہ اس میں اللہ نے فرمایا یاد کرو وہ دن جس دن تمہارے رب سے ملاقات ہوگی. میں نے اس سے بڑی تحقیق کی اور غور و خوض کرنے کی کوشش کی کہ اس کا کیا معنی ہے کہ یاد کرو وہ دن کہ جس دن اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی. اس میں خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات مجھے صوفیہ کے پاس جا کر سمجھ میں آ گئی. حضرت گرامی، حضرت صوفیہ نے یہاں بڑا پیارا نقطہ لکھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کی شوق میں نیک عمل کرے. اس کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرے اور اللہ سے ملاقات کے ڈر سے برے عمل کو چھوڑ دے. یہ ہے اللہ سے ملاقات کا مطلب. اب یہ ہے کہ چلو دن میں تو کیا بندے نے، میں نے کچھ اور اس کو کرے گا اپنی اصلاح کے لیے، اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ چلے یہ تو پتا چل گیا کہ اللہ سے ملاقات کا کیا معنی ہے. اللہ سے ملاقات کا یہ معنی ہے کہ بندہ زندگی کے اندر اللہ کی ملاقات کی محبت کو دل میں رکھے اور اس کی ملاقات کی محبت کو اپنا آئیڈیل بنا کر نیک کام کرے، اس کو بنیاد بنا کر نیک کام کرے، اسی کو بنیاد بنا کر برے کاموں کو چھوڑے. لیکن اب سوال ہوا کہ پوری زندگی تو ایسی گزر گئی، چلے گزر گئی، پوری زندگی گزر گئی کہ اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق میں نیک عمل کرتا رہا، اللہ رب العزت کی ملاقات کے شوق اور اس کی ذات کے ڈر سے برے کاموں کو چھوڑتا رہا، لیکن یہ کب کارآمد آئے گا اور کب یہ مدعا سنا دیا جائے گا؟ یوں تو بندے نے فجر کی نماز پڑھی تھی بھی اللہ کی ملاقات کے شوق میں پڑھی، ظہر بھی پڑھی اللہ کی ملاقات کے شوق میں پڑھی، کسی کو صدقہ دیا اللہ کی ملاقات کے شوق میں نیک کام کیا، کسی کو جناب کسی کی سرپرستی کی، کسی غریب کی مدد کی، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، گناہ سے بچ گیا، یہ سارے نیک کام اس نے اللہ کی ملاقات کے شوق میں کیا. لیکن امام غزالی فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اس چیز کی تیاری ہو رہی ہے کہ ایک وقت ایسا زندگی میں آتا ہے کہ اس وقت شوق ضروری ہونا چاہیے، اگر اس سے پہلے شوق نہ بھی ہو تو تب کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس وقت شوق ہونا چاہیے اور وہ شوق ہے نزا کا. فرمایا کہ جس وقت نزا کی کیفیات سامنے ہوتی ہے اس وقت اگر بندے کا دل اپنے اسرار نیک لوگوں کی صحبتوں سے اتنا بیدار اور خوشگوار ہو چکا ہوتا ہے کہ موت بھی اسے بشارت رکھتی ہے، موت بھی اسے حسین مژدہ لگتا ہے، اور جب عین نزا کے وقت اور عین موت کے وقت جب سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اسے ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ جان شوق سے دیتا ہے، فرشتے پہنچتے کیوں محبت میں ہے، کیوں مچل رہا ہے، کہ خدا سے ملاقات کرنی ہے، کہ خدا سے ملاقات کرنی ہے. وہ فرماتا ہے اگر کتنا بھی گناہگار ہو، اگر نظا کے وقت اسے میری یاد کر پا جائے، نظا کے وقت اگر وہ خوشی سے جان دے کہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ میرے قصد میں اسی سے جان نکالو، لیکن مجھے اپنے رب کے دیدار کے ساتھ گویا کہ اس دیدار کے جان کو پلا دو، تو رب کریم کہتا ہے جو نظا کے وقت مجھ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اس کے برابر ریت کے ذرات کے برابر، برف بوس پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہو، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں. فرمایا میرا بندہ میں نے بنایا اپنے لیے تھا، میرے لیے ملنے آ رہا ہے. تو فرمایا کہ بس اپنے مقصد کو سمجھ چکا ہے، نماز روزہ زکات تو سب تھا، یہ سب چیزیں اس چیز کی ایکسرسائز تھی، ان تمام چیزوں کی عملی ترکیب تھی، اب اس کو تو کر لیا، لیکن ان تمام چیزوں کو اس لیے لایا گیا تھا کہ نماز روزہ زکات اس کے قلبی دنیا کو ٹرین کرے اور اسے مقصد کی طرف لے جائے کہ خدا تجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی اور کی طرف نہ جائے، وہ مجھ سے ہی پیار کرے. فرمایا جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں رلا دے، جب تیری نماز تجھے خدا کے پیار میں تڑپا دے، فرما اب تم نے نماز ادا کی ہے، جب تیری نیکی تجھے خدا کی محبت میں جوش دلائے اور تو کہے کہ زندگی مولا جتنی ہے ختم کر، آج مجھے تجھ سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے، آج میں نے تو موت کو بھیج تاکہ وہ میرے جسم سے روح نکالے، یہ دنیا کی پردے میری نظروں سے ہٹ جائے، پھر تو تیرے دیکھنے کے لیے کوئی چیز حجاب نہیں رہے گی. مولا مجھے اس وقت کوئی نعمت اتنی نہیں ہے کہ جس میں میرا دل سر کے محبت پر جلوہ پا رہا ہو، آج میرا دل کس کی بارگاہ میں مٹل مٹل کر جا رہا ہے، تو وہ تیرے دید کی دیدار ہے. اگر گرامی اسی طور پہ کریم نے فرمایا کہ یہ ہے عقیدہ قیامت کی روح، یہ چیز ہونی چاہیے، اگر یہ چیزیں گویا کہ رہی تو رب کریم فرماتا ہے ساری باتیں معتبر ہیں. تو یہ نہ کہے کہ آپ نے امام غزالی کے قول پیش کر دیا اور نزا کی قید لگا دی، یہ تو کہیں سے ثابت نہیں، تو میں اس پر صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات قرآن و سنت کے ساتھ بالکل مکمل ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی، سرکار فرماتے صحابہ یاد رکھو،
جب پھسلیاں چلنا شروع ہو جائیں. اللہ اکبر. سدا سناتے ہیں میرے صحابہ وہ وقت یاد کرو جب پھسلیاں چلنا شروع ہو جائیں اور سانس سینے میں اکھڑنے لگے, سانس سینے میں اکھڑنے لگے اور پھسلیاں چلنے لگے, جسم پر لرزہ طاری ہو جائے, تمہاری انگلیاں مڑنے لگے, فرمایا وہ وقت ہے کہ کیا تم اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں بیدار ہو. فرمایا کہ اس وقت کہ جب سانس سینے میں اکھڑ رہی ہوگی اور پھسلیاں چل رہی ہوگی, انگلیاں مڑ رہی ہوگی, فرمایا اس وقت جس کا دل اللہ کے حضور ملاقات میں بیدار ہوگا, تڑپ رہا ہوگا, رب کریم اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کی روح اس طرح نکالے گا جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے. اسے ہوش بھی نہیں ہوگا کہ کب اس کی روح نکلی ہے. جنت کو بھی جنت, قبر کو بھی جنت بنا دیا جائے گا اور اس کی جنت کو سات جنتوں کے برابر کر دیا. تو یہ مسلم شریف حدیث شریف یہ نظریہ بالکل واضح ہو گیا اور یہ بات عقیدہ آخرت کی میرے دوست یہ سامنے آ گئی کہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا جو شوق ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے. یہ درس جو ہم نے رکھا ہے محض قیاس اور محض سماعت تک نہیں رکھا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذہنوں میں ان باتوں کو یاد کریں. انسان کے اندر کا معلم بہت تیز ہے, جب وہ کسی بات کو سن لیتا ہے تو پھر اگلے آدمی کو سمجھاتا ہے, باہر کی دنیا کو سنارتا ہے, اس کو ترتیب دیتا ہے. حضرت گرامی یہ ساری باتیں اسی گھر سے پڑھی جا رہی ہے, اسی بات سے رکھی جا رہی ہے تاکہ مرنے سے پہلے ہم جن بزرگوں کے سارے شراب کی محفوظ رکھی گئی ہے ان کی وساطت سے جو یہ مجمع جمع ہو گیا ہے ان کی وساطت سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمیں زندگی کا حاصل ہو جائے, اسلام کی روح کو ہم سمجھ لیں اور مزاق کے وقت ہم اپنی اتنی تیاری کر لیں کہ ہمارا دل کسی اور محبت کی طرف نہ کھنچ رہا ہو تو سوئے دربار الہی کھنچ رہا ہو. حضرات گرامی یہاں سے یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے صالحین ہیں کہ جب وہ انتقال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی زبان پر یہ پاک کی بطور پاک ہوتے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں ہوتی ہیں, یہ صحابہ سے ثابت ہے اور صحابہ کے نظریات سے گویا کہ تمام باتیں واضح ہوتی ہیں. حضرت گرامی آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ سے ملاقات سے مراد اور اللہ کی یاد سے مراد ہر وہ یاد ہے, ہر وہ ذات ہے کہ جس ذات کے آئینے میں خدا یاد آ جائے. اس لیے قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ خبردار تمہارے دلوں کی پریشانی اور تمہارے دلوں کی اضطرابی کیفیت کو اگر کوئی چیز قرار دے گی تو وہ خدا کا ذکر ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ ذکر اللہ کیا ہے, خدا کی یاد کیا ہے, اور نہ خدا کی سب سے بڑی یاد جناب محمد رسول اللہ ہے. خدا کی سب سے بڑی یاد فرید کبریاں ہے, فرمان خدا کی یاد خدا کی اولیاء ہیں, خدا کی یاد دین ہے, خدا کی یاد جملہ اعمال ہے اور یہ شخصیات ہے. ان کو یاد کرنا خدا کو یاد کرنا ہے کیونکہ ان کو یاد ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ خدا کی یاد ہے. یہاں تک ہم نے دوسرے عنوان اور دوسرے باب کو مکمل کیا جس میں یہ بات واضح ہوئی کہ قیامت کا کیا مطلب ہے, عقیدہ قیامت کی کیا حیثیت ہے, اور پھر یہ پتا چلا کہ قیامت کے دن کی فعالیت خدا سے ملاقات ہے, اور خدا سے ملاقات تو ہے اور ملاقات کی کیا کیفیت ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی. اب سوال یہاں پر, جب میں علم قیامت کے حوالے سے متعدد کتابیں دیکھ رہا تھا, میں نہیں چاہتا تھا قیامت پر ایک مختصر سی بات کی جائے, میں چاہتا تھا کہ عقیدہ قیامت کے ہر گوشے کو کھول دیا جائے اور عقیدہ قیامت کی کے اندر بقا ہونے والی ہر شک ہم موضوع بنا لیں اور اس موضوع کے حوالے سے چند عنوان ذکر کر لیں تاکہ قیامت کے تمام حد و حال ہمارے سامنے واضح ہو جائے. تو قیامت کی اصل تو یہی ہے کہ ملاقات ربانی, اللہ کی ملاقات, اور وہ ملاقات کیسی ہے کہ نیک عمل اس نیت سے کرنا کہ خدا سے ملاقات ہوگی, اور یہ خدا سے ملاقات کی فکر مقبول کر ہے کہ جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو اور اس وقت بندے کا دل کسی خوف میں نہ ہو, الجھن میں نہ ہو, بلکہ خدا کی زیارت اور خدا کے دیدار کی محبت میں تڑپ رہا ہو, شرم میں جا رہا ہو, یہ جب معتبر ہے. اور یہ پوری زندگی اس میں لگا دینا, خدا کی اور خدا کے محبوبوں کی یادوں میں لگا دینا, تو
تو دل کو پھر حیرت ہو جاتی ہے اور دل پھر کسی بھی مصیبت کے سامنے خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. اور اللہ کی گرامی کہ جس وقت قیامت بپا ہو جائے گی اور خدا کے حضور حاضری کی تمام باتیں ہو جائیں گی تو وہاں سوال ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار کیا ہوگی, کہ کتنے لوگ خدا کے حضور حاضر ہوں گے اور وہ زیارت کی تقاضے کیفیت کیا ہوگی, اس کی حیرت کیا ہوگی اور یہ دن کی مقدار کیا ہوگی. حضرت گرامی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی فلسفی کسی اور شخص کی بات پیش کرنے سے پہلے اس زبان سے اس بات کو پیش کر دیا جائے کہ جس زبان اور جس ذات پر عقیدہ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا عقیدہ آخرت پر رکھنا ضروری ہے. میری مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام نے بھی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, یہ مسلم امام احمد جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 75 پر قدیم نسخہ مکہ مکرمہ کا جو ہے اس میں یہ روایت موجود ہے. اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے سرکار سے عرض کیا کہ حضور قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے, قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے. حضور یہ تو بہت, یہ کس قدر طویل دن ہے, اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے کہ ہم پر بھی یہ دن 50,000 سال سے گزرے گا. حضور ایک دن سورج کے نیچے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو 50,000 سال سورج کے نیچے کیسے کھڑا ہوا جائے گا. نبی پاک نے مسکرا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, فرمایا کہ مومن پر یہ دن اتنا ہلکا ہوگا اتنا خفیف ہوگا, فرمایا جتنے وقت میں تم اصل ایمان ادا کرتے ہو اتنے وقت میں قیامت کے سارا دن گزر جائے گا. اور فرمایا کہ جو قیامت کے منکر ہیں, جو خدا کے دیدار کے منکر ہیں, جو خدا کی ملاقات کو حقیر سمجھتے ہیں, جو خدا کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے یعنی کافر, فرمایا ان کے لیے یہ دن 50,000 سال کا بنایا جائے گا. لیکن وہ مومن جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, خواب رائی کے دانے کے برابر ایمان دل سے لے کر گیا, عقیدہ آخرت اور عقیدہ اسلامیہ قرائی کے دانے کے برابر ہی دل سے لے کر گیا, میرے آقا قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میری جان ہے, مومن کے لیے قیامت کا دن اتنا ہلکا ہوگا اتنا خفیف ہوگا جس طرح کی نماز عصر ادا کر لیتے ہیں. فرمایا اسی نماز عصر کے اندر ہی جس طرح کے یہ خفیف وقت ہے اتنے ہی وقت کے اندر ساری قیامت بتانی ہو جائے گی اور قیامت ختم بھی ہو جائے گی. علماء نے یہاں پر ایک بات کہی بڑی پیاری, فرمایا کہ جی یہ ایسی چیز ہے کہ دن تو 50,000 سال کا ہی ہوگا لیکن رب کریم مومنین کے لیے راحت رکھے گا اور دکھ تکلیف اور الم کو محسوس کرنے والے احساس خدا کی جانب سے لے لیے جائیں گے, وہ ختم کر دیے جائیں گے. اسے دکھ تکلیف اور اذیت یہ تمام احساس انسان کے جسم سے ختم کر دیے جائیں گے اور سکون اور راحت اور تمامیت اور تسکین کو اس طرح قائم کر دیا جائے گا کہ وہ 50,000 سال اسے نماز عصر لگے, 50,000 سال سے نماز عصر لگے. اس میں زندگی ایک بات میں اور آپ کو خدمت پیش کر دوں کہ قیامت کے دن جب امتی آئیں گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزشتہ انبیاء کاملین کے واقعات کو دہرا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی امت سے متعلق کیا باتیں کی, اپنی امت سے متعلق کیا نظریہ پیش کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق سورہ المائدہ کے اندر وہ ساری بات موجود ہے اور سورہ المائدہ کے اندر اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں نے حق ان کو پہنچا دیا ہے, اب اگر تو ان کو عذاب دے تو تیری مرضی ہے اور تو انہیں بخش دے تو تیری مرضی ہے. سرکار اس آیت کو پڑھ رہے ہیں بار بار اور رات کو رو رہے ہیں کہ اللہ اور نبیوں نے تو اپنی امت کے بارے میں یہ بات کر دی کہ تو بخش دے تو تیری مرضی, عذاب دے تو تیری مرضی, مگر میری امت تو بہت گناہگار ہے, میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو عذاب دے تیری مرضی, میں کہتا ہوں مولا بخش دے تیرے فضل سے. اور سردار اس بات سے تکرار کر رہے ہیں, رات کا پہر گزرتا جا رہا ہے, اللہ اکبر. میرے نام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کی. جس نبی نے پوری رات کھڑے ہو کر ہماری شفاعت کی دعائیں کی, اس نبی کے حضور درود و سلام پڑھنے کے لیے دو شعر پڑھنا بدعت ہو جائے, حرام ہو جائے. حضرت گرامی, یہ توحید مجھے سمجھ میں نہیں آتی, یہ دین کی تبلیغ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو نبی اپنی امت کے لیے اس قدر غیرت کرے کہ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کرے, آنسو بہائے, جس کی آنسو کی حرمت یہ ہے کہ خدا کا عرش نیچے رہ جائے اللہ اکبر, اور اس کی زبان کو یہی الفاظ ہو کہ ربی امتی. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. مسلم شریف کتاب الایمان جلد نمبر 1 میں یہ روایت موجود ہے, اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھو مایوسی وہ کیوں ہوتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے معاملے میں اس قدر غیور ہیں کہ فرمایا جبریل میں تمہیں نہیں بتاؤں گا, میرا رب جانتا ہے میں کیوں رو رہا ہوں. رب کریم کے حضور جب جبریل پہنچے تو جبریل امین نے اللہ کے حضور عرض کی کہ مولا سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی بہتر جانتا ہے. رب نے فرمایا دوبارہ جاؤ اور میرے محبوب سے کہو رو نہ, ان سنوزنی کا فی امتی, ہم آپ کی امت کے معاملے میں جس طرح آپ چاہتے ہیں ویسے ہی آپ کو راضی کریں گے, اور راضی کیسے کریں گے, ولا نسو کا, آپ کو رنجیدہ بھی نہیں ہونے دیں گے, یعنی ایسا راضی کریں گے. اب علماء نے اس حدیث کو لیا اور فرمایا حدیث کے دو پہلو ہیں کہ آپ کو راضی کر دیا جائے گا اور آپ کو رنجیدہ بھی نہیں کیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کو راضی کیا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے اور رنجیدہ نہیں کیا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے. فرمایا میری رضا جب کامل ہوگی کہ جب میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے, سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ علیہ کریم سے یہ روایت موجود ہے, حضرت مولا علی نے عراق کے تمام علماء کو بلایا اور سہارا کو طلب کیا اور آپ نے بلا کر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر امید افزا بخشش کے لیے کون سی آیت لگتی ہے جس کو پڑھنے کے بعد تمہارا دل کرتا ہے کہ ہم مجھے بخش دے گا, میرے گناہ کو معاف کر دے گا. سارے عراق کے علماء نے بات کی کہ جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ خدا کی امید خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو, تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمارا دل کہتا ہے, یہ امید افزا مرزا سننے کے بعد ہمارا دل کہتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں عذاب نہیں دے گا, ہمیں بخش دے گا. حضرت علی سے کہا گیا کہ حضور آپ بھی قرآن کے قاری ہیں اور قرآن کی تلاوت تو آپ پر بھی ناز کرتی ہے, تفسیر تو آپ پر بھی ناز کرتی ہے, آپ ذرا یہ بتائے گا کہ قرآن کی کون سی آیت آپ کو امید افزا لگتی ہے. تو جو چاہوں گا یہ کوئی عام فلسفی بیت میں بات نہیں کر رہے, یہ تخیلات کی دنیا میں بیٹھے ہوئے مجنون لوگ بات نہیں کر رہے, یہ علم کے آفتاب و مہتاب بات کر رہے ہیں جن کے قلب پر عرش الٰہی سے براہ راست فیضان ہوتا ہے. مگر مولانا علی فرماتے ہیں کہ تم نے تو یہ کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, تمہارے نزدیک سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے, میرے نزدیک جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو ولسوف یعطیک ربک فترضا, کہ محبوب مجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اس عقیدے کے حامل ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی. فرما تمہیں وہ آیت امید افزا لگتی ہے اور ہمیں اپنی مصیبت کے لیے یہ آیت امید افزا لگتی ہے کہ ولسوف یعطیک ربک فترضا, کہ محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب اس میں سوال یہ ہے, آگے میں حدیث میں پڑھوں گا کہ جناب قرآن نے بھی یہ کہا کہ گناہگار کو عذاب دیا جائے, اس کی گناہ پر اس کو سزا دی جائے گی, معاملات کی جائیں گے, تو کافر کی تو مغفرت ہوگی نہیں, کافر کی تو مغفرت ہوگی نہیں. جو حالت کفر میں گیا اللہ محفوظ فرمایا, لیکن وہ حالت ایمان پر گیا اور وہ تھا گناہگار, حالت ایمان پر گیا اس کی کیا کیفیت رہے گی. اللہ اکبر. تو علماء نے لکھا کہ جناب اللہ اگر اس کو عذاب دے تو دے, لیکن فرمایا کہ جناب اگر اس پر عذاب ہوگا جنت میں بعد میں بھیج دیا گیا تو چلو سرکار تو راضی ہو جائیں گے, لیکن جہنم میں اس عذاب ہو رہا ہوگا تو آپ رنجیدہ تو ہوں گے نا. اور اللہ نے صرف آپ کو راضی کرنے کی بات نہیں کی ہے بلکہ ہر رنج سے بچانے کی بھی بات کی ہے. فرمایا کہ ان سنوتی کا پھر امتی بڑا نسو, ہم آپ کو راضی کریں گے.
راضی تو یہ کہ ساری امت چلی گئی جنت میں, سزا راضی ہو گئے, لیکن جب تک گئی نہیں عذاب ہو رہا ہے تو آپ پریشان تو ہے نا, رنجیدہ تو ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ تو پریشان بھی نہیں کریں گے, آپ کی امت کے لیے
ناراض بھی نہیں کریں گے, رنجیدہ بھی نہیں کریں گے, مایوس بھی نہیں کریں گے, اور راضی بھی کر دیں گے. امام شیخ کی بڑی کئی بات, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری امت چلے گی جنت میں, یہ تو آپ راضی ہو گئے. اب آپ رنجیدہ نہیں ہوئے کیا مطلب؟ فرمایا کہ اللہ اپنے عدل سے جسے عذاب کے لیے ڈال دے جہنم میں, اور ہو وہ مومن آپ کا امتی, فرمایا کہ اس پر رنجیدہ نہ ہونے کی بنا یہ ہے کہ اللہ اپنے عدل کے تحت اسے آگ میں تو ڈالے گا لیکن آگ کے عذاب کی حس اسے ختم کر دے گا, اور وہ عذاب میں تیار ہوا ہے, جب وہ اپنا قصہ مکمل کر لے گا تو اس میں رحمت کی حس پیدا کر کے جنت میں ڈالے گا.
فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ سنردی کا امتی بلا نسو, کہ اگر کوئی چاہ نہیں گیا تو اسے عذاب کی لذت نہیں ہوگی لیکن اجر کی لذت ضرور دی جائے گی, عذاب کی لذت کے لیے اس کے اوسان ختم کر دیے جائیں گے, احساس مضبوط کر دیے جائیں گے, احساس ختم کر دیے جائیں گے, لیکن جب وہ مدت اس کی پوری ہو گئی اور جب جنت میں ڈال دیا جائے گا تو لذت کے احساس خواہشات کے احساس کو جگا دیا جائے گا. فرمایا یہ ہے شفاعت مصطفیٰ کی برکتیں, اور یہ ہے شفاعت مصطفیٰ کی بات. چلتے چلتے حضرات گرامی اپنے آخری مضامین کی طرف ہم چلیں, جہاں ہم نے یہ سن لیا قیامت کی اہمیت کے حوالے سے, ملاقات کے حوالے سے, وہ دن کس حساب کا ہوگا اس حوالے سے. جب ہم نے یہ ساری باتیں سن لی تو ایک اہم چیز جو میدان معاشر کے اندر ہے وہ ہے اعمال کو وزن کرنا, اعمال کو وزن کرنا. بات سب سے یہ کہنے لگے کہ اعمال تو محسوسی چیز ہے, کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں. اب جب وہ ٹھوس چیز نہیں ہے تو اس کو وزن کس طرح کریں گے آپ؟ اعمال جو ہیں نیکی بندے نے کی, یہ تو احساس کا نام ہے. اب نیکی کو تولا کیسے جائے گا؟ نیکی کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں. اس پر ہمارے دور کے علماء نے بڑا پیارا جواب دیا, فرما بخار بھی تو احساس کا نام ہے. خون کے اندر جو بیماریاں ہیں, شوگر ہے, کولیسٹرول ہے, یہ سارے ایک احساس کی کیفیت کا نام ہے. لیکن جب پارے سے بخار کی کیفیت تو تول سکتا ہے انسان, تو خدا بھی ان احساس کرنے والی چیز محسوسات اللہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے. انسان کے لیے بڑی نہیں, وہ اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے, اپنے احساس اور اپنے عقل کے ذریعے یہ تمام چیزوں کا اظہار کر سکتا ہے. اور بخار محض ایک حرارت کا نام ہے, ایک احساس کا نام ہے. جب اس کو پاور کی شکل میں لا کر ایک شکل پیدا کر کے اسے توڑا جا سکتا ہے تو یقین نیچیاں بھی توڑی جا سکتی ہے اور گناہ بھی توڑی جا سکتی ہے. حضرت گرامی قرآن مجید فرقان حمید نے ترازو پر توڑنے کی مثالیں پیش کی ہے, جس میں یہ ہے کہ جس کا عمل نامہ بھاری ہو گیا تو اس کے ہاتھ میں, جس کا پندرہ بھاری ہو گیا اس کے دائیں ہاتھ میں جنت کی ندید دے دی جائے گی, مجدہ دے دیا جائے گا اور اسی کا جنت میں جائے گا. قرآن کے تمام من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیۃ, پس جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے. اللہ فرماتا ہے وہ ممن سکولت موازین ہوں, جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے تو وہ عیشت راضیہ, وہ ایک عیش کی زندگی میں ہوگا. وہ اما من خفت موازین ہوں فامہ ہاویہ, فرمایا کہ جس کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے فامہ ہاویہ, تو فرمایا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور یہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ اللہ محفوظ فرمائے, اللہ فرماتا وما ادراک ما ہیہ, تم جانتے ہو ہاویہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فرما نار ہاویہ, کھولتی ہی آگ کی ایک گہرائی ہے جس کا نام ہاویہ ہے, اس میں اس کو دھکیلا جائے گا کہ جس کے ترازو پر اعمال تولے جائے وہ ہلکے نکل جائے, اور جس کے بھاری نکل جائے وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہو, وہ عیش کی زندگی گزار رہا ہو. اب ترازو پر تولے تو جائیں گے, سارے معاملات دیکھے بھی جائیں گے, سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یہ سارے قیامت کے عنوانات کی فہرست ہے. اس کے بغیر عقیدہ نبوت, عقیدہ آخرت اور صحابہ کی وضاحت نہیں ہو سکتی. یہ تمام زاویے قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں. میں صرف اس کو عنوان کے نام سے ایک ٹاپک کے نام سے سیدھا سیدھا باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اعمال تو سنے جائیں گے لیکن حضرات گرامی وہ قیامت کے دن کس بات کے بارے میں عمل پہلے لایا جائے گا پوچھا جائے گا تو پہلی چیز تو ایمان ہے جو ایماندار ہوگا اس کے اعمال کو لے جائیں گے ٹھیک ہے اور وہ نیکی کی طرف جائے گا جو بےمان ہوگا اس کے پاس نیکی کا کوئی پہلو ہی نہیں ہوگا تو وہ برباد اور خاطر ہو جائے گا کہ جو مسلمان نہیں رہا کافر رہا خدا کی توحید کا منکر رہا دین کے قائد و نظریات کا منکر رہا یا جناب بد مذہبیت کی طرف جا کے ارتداء کا منکر ہو گیا اس کی تو یہاں پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے فرمایا کہ جناب قیامت کے دن سب سے پہلے کس بارے میں پوچھا جائے گا علماء نے کہا جی اس کی دو وضاحتیں ہیں ایک تو حقوق العباد کی فہرست ہے اور ایک حقوق اللہ کی فہرست ہے اب اپنے ذہنوں کو حاضر کیجیے اس امید کے ساتھ کہ خدا کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہم خدا کے حضور حاضر ہیں بس ابھی حشر بتا ہونے والا ہے ابھی یہاں سے اٹھ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اپنے اوپر تصور قیامت روب جماتے ہوئے اس بات کو سماعت فرمائیے کیونکہ دیکھیے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے صادر ہونے والے کلمات ہیں جو ان ذات کے احترام کو نہ جانے ان ذات کے کلام کے احترام کو نہ جانے نہ اسے تبلیغ کا حق ہے نہ اسے سماعت کا حق ہے حضرت گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ترمذی شریف حدیث نمبر 140 میں روایت موجود ہے بخاری مسلم میں بھی موجود ہے ارشاد ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی راوی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ان اول ما یحکم بین العباد فی الدماء فرمایا کہ حقوق العباد میں رب کریم کیونکہ قیامت کا دن اللہ سے ملاقات کا دن ہے تو قیامت کے دن رب کریم سب سے پہلے اپنے سامنے انسان کو بلا کر حقوق العباد کے حوالے سے جو پوچھے گا وہ قتل کے بارے میں پوچھے گا وہ قتل کے بارے میں پوچھے گا کہ جہاں قتل کیا ہے میری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور وہ قیامت کا حساب کیسے ہوگا بخاری جدید سے سرکار فرماتے جس سے خدا نے صرف پوچھا پھر اس کو کچھ نہیں کہا وہ بن گیا اس کو کہا تم نے قتل کیا تھا اس نے کہا مولا کیا تھا کہ بچ سکتا ہے کہ نہیں بچ سکتا کہ پھر خدا کی قدرت نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی اس کا بیڑا پار ہو گیا اور جس سے چون چرا شروع ہو گئی اللہ محفوظ ہوگا جس سے وضاحتیں شروع ہو گئی تو بخاری کے ذریعے سے میرے آقا فرما کے جس کی طرف سوال اس سے چھوڑ لیا گیا وہ بن گیا اور جس سے سوال پوچھنے کے بعد اس پر باز بوس کی کثرت ہو گئی وہ ہلاک ہو اللہ ہمیں ہلاک ہونے سے محفوظ ہونا اپنے فضل سے ہمیں نوازے حضرت گرامی میری کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا قدم قیامت کے دن رب کے سامنے جمع ہوا ہوگا اور رب اسے اپنے سامنے سے جب تک جانے نہیں دے گا جب تک پانچ چیزیں اسے نہ پوچھ لے یہ بخاری مسلم ہر کتاب میں روایت موجود ہے سکا فرما کے پانچ چیزیں رب اس سے پوچھے گا یہ ذہن رکھنا چاہیے بیداری مسلم پانچ چیزیں رب اس سے پوچھے گا اور سکا فرما کے جب تک یہ پانچ چیزوں کا سوال نہ ہو رب اسے اپنے سامنے سے جانے نہیں دے گا ابن آدم کے قدم رب کے سامنے جمے رہیں گے ہٹیں گے نہیں صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہے کہا فرما حق کا جس اور ان خمس پانچ چیزیں پوچھی جائے گی ان عمر ہی فیما فنا ہو تجھے عمر دی تھی کہاں گواہی تم یہ بتا پہلا سوال خدا عمر کے بارے میں کرے فرما تجھے عمر دی تھی میں نے کہاں صرف کی اس کی وضاحت کر اللہ اکبر میں بھی سن رہا ہوں آپ سن رہے ہیں ابن آدم کے قدم خدا کے حضور سے ہٹیں گے نہیں جب تک ان پانچ چیزوں کی وضاحت نہ ہو جائے پہلی چیز فرمایا ان عمر ہی فیما فنا ہو بتا میں نے تجھے عمر کریم دی تھی کہاں صرف کیا اس کو وان شباب ہی فیما ابلا ہو تجھے نکھار والی جوانی دی تھی میں نے کہاں مبتلا کیا اس کو فرمایا کہ جناب وان مال ہی من این اکتسب ہو وہ فیما انفق ہو میں نے مال لیا تھا کہاں سے کمایا تم نے اور کہاں خرچ کیا اسے یہ بتا مجھے پانچویں چیز فرمایا وما ذا عمل فیما علم فرمایا کہ بتا تم نے علم حاصل کیا تھا اور اس پہ کتنا عمل کیا تم نے فرمایا پانچ چیز جب تک خدا نہیں پوچھے گا اللہ اکبر اور فرمایا وہ من خاف مقام ربی ہی جنتا یہ مومنو ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ ان پانچ چیزوں کی بات یقین ہے کہ کوئی عام شخص بیان نہیں کر رہا کہ خدا کے محبوب بیان کرتے پانچ چیز پہلے عمر دی تھی کہاں دوائی جوانی دی تھی کہاں مبتلا کی فرمایا کہ تجھے مان دیا تو شباب دیا, کہاں اس کو گویا کہ تُو نے مبتلا کیا, مال کہاں سے تُو نے کمایا تھا اور کہاں تُو نے اسے گویا کہ خرچ کر دیا. فرمایا کہ یہ علم دیا گیا تھا اور تُو نے اس علم پر کتنا عمل کیا, اس بات کی تُو وضاحت ہمارے سامنے کر. بندہ نرس گیا, کہاں گیا, اللہ اسے ایک ایک بات کو پوچھتا ہے. اب خدا بادشاہ ہے, وہ اگر پکڑنے پر آئے تو اسے کون روکے, اور جب وہ پوچھنے پر آئے تو کون پوچھے. حضرت گرامی, جب یہ پانچ چیزوں کے بارے میں اس نے پوچھا تو گیا. ابن ماجہ کی روایت میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, کیونکہ دونوں تقاضے بازی کرنے ہیں. سرکار علیہ السلام تو سلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا, رب کریم نے اسے بلایا, یغنی المؤمن من ربہ یوم القیامہ, مسلمان کو قیامت میں رب کے قریب کیا جائے گا, اور جب رب کے قریب آئے گا اللہ فرمائے گا اپنی رحمت سے اس کو گھیر کر, ثم یقرره بذنوبه, ایک ایک گناہ اس کے سامنے ذکر کیے جائیں گے, یہ تو نے کیا تھا. فیقول هل تعرف, جانتا ہے تو یہ گناہ یا غلط بیانی ہو رہی ہے, وہ کہتا نہیں مولا, عارف عارف, یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں, یہ گناہ بھی میں نے کیا, یہ گناہ بھی میں نے کیا. فرمایا کہ اس کے گناہ وہاں پر ذکر کیے جائیں گے کثرت سے, اب وہ کام جائے گا لہ جائے گا, اللہ فرمائے گا بچ سکتا ہے, وہ کہے گا لاسکتے ہو جائے گا, اے رب میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور تو ہی مجھے بچنے والا ہے. رب کریم کہے گا انی سترتھا علیک فی الدنیا, فرمایا کہ دنیا میں تجھے گناہ چھپ چھپ کے کرتا تھا تو تیرے پڑوس کو پتا چلتا تھا, مریضوں کو پتا چلتا تھا, لوگوں کو پتا چلتا تھا یا نہیں پتا چلتا تھا. فرمایا جا آج تو نے میرے حضور رو دیا ہے, انا اغفر حالک اليوم, آج بھی جا تجھے میں نے بخش دیا, آج تو نے رو کر اپنی انکساری کر لیا ہے, آج میں نے تجھے بخش دیا ہے. تو یہ عنایات ربانی ہے اللہ رب العزت کی اپنے محبوب بندوں پر. اللہ کی گرامی آخری حدیث مبارکہ اس حوالے سے اور سماعت فرمائیے, اور میرے آقا کے علم پاک کی اس میں بڑی وضاحت ہے. حضرت ابو ذر, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, اس کو مسلم میرے سامنے موجود ہے لیکن وقت کے اختصار کی وجہ سے میں متن صرف یہیں سے پڑھ رہا ہوں. مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے, اس حدیث پاک کو غور سے سنیں اور یہ دیکھیں کہ پانچ چیزوں کی باتیں اللہ پوچھے گا, لا کر کھڑا کرے گا, لیکن وہ جس پر فضل لے, اس کا فضل جس پر آ جائے, اس کا فضل جس پر آ جائے. ایک بات یہاں پر ضرور ہے, خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, خدا اپنے مل کر کہیں خدا اپنے وعدے کے خلاف, لیکن وعید کے خلاف اپنے فضل سے بخش دیتا ہے. اللہ کہے مومن تجھے جنت دوں گا, یہ وعدہ ہے خدا کا, اگر نہ دے اس کو یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ وعدے کے خلاف جھوٹ ہوتا ہے. اور خدا کی ذات کس وجہ سے پاک ہے, اس نقطے کو سنیے, خدا کی ذات یہ ایک زمانہ قدیم سے بڑے صحیح میں اس کے اختلاف رہا ہے. اس نقطے کو بھی دو جملوں میں سمجھے, جو بات دو جملوں میں سمجھ میں آنے والی تھی اس پر آج تک الجھاؤ ہو تو اللہ اتفاق عطا فرمائے. حضرت گرامی دیکھیں, ایک ہے خدا کا وعدہ اور ایک ہے خدا کی وعید, ایک ہے خدا کا انعام, ایک ہے خدا کی سزا. خدا اپنے انعام کے خلاف نہیں کرتا لیکن سزا بخشنے میں خدا کر لیتا ہے. تو خدا کے وعدے کے خلاف کرے تو وعدے کے خلاف جھوٹ ہوتا ہے, اور خدا جھوٹ سے پاک ہے, خدا جھوٹ سے اور وعید کے خلاف خدا کرتا ہے. وعید کے خلاف جھوٹ نہیں ہوتا, سزا کا خلاف کرنا جھوٹ نہیں ہوتا, فضل ہوتا ہے, بخشش ہوتی ہے, شفقت ہوتی ہے. اسی بات کو فاضل بری بن سبحان سلوح نے ذکر فرمایا کہ جناب یہ کہنا کہ جناب خود سے وعید امکان کس کی فرا ہے کہ خدا اپنی وعید کے خلاف کرتا ہے, یہ کس ہے, ماض اللہ ماض اللہ, خدا اپنے وعید کے خلاف کرے تو یہ قسم نہیں ہے, یہ اس کا فضل ہے. خدا کہے میں تجھے عذاب دوں گا مومن کو, لیکن خدا قدریا رحمت جوش میں آئے, خدا کی قدرت کا, اور اسے بخش دے, تو خدا نے سزا کے خلاف ہوا تو وہ گناہ نہیں ہے, وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ فضل ہے. وہ کیا ہے, فضل ہے. کسی سے آپ نے کہا کہ جناب 4000 روپے کی تنخواہ پر تمہیں رکھا ہے, ایک بھی چھٹی تھی تم نے تو 1000 روپے کر لیا ہے, اب چھٹی کر لی, اس نے بات تو ہوگی کہ سزا تھی نا, 4000 روپے میں دوں گا تمہیں, اب جو وقت پورا ہوا 4000 نہیں دیے تو جھوٹ ہو گیا, لیکن کہا جی ایک چھٹی بھی تم نے کی تو 1000 روپے کٹ جائیں گے. اب چھٹیاں کئی کر لی اور آخری وقت آیا, منہ لٹکا کر کھڑا تھا آپ نے, لے 4000 لے جا. تو اگلا دوست آپ کو کہہ رہا آپ تو بہت جھوٹے ہیں, آپ نے تو کہا تھا کہ ایک چھٹی بھی کرے گا تو میں 1000 روپے کاٹوں گا, آپ اس کو کہو گے احمد یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ فضل ہے, یہ شفقت ہے.
یہ کیا ہے؟
شفقت ہے. اور اسی چیز پر حضرت سنت بیان کرتے ہیں کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, وعید کے خلاف کرنا یہ اس کا فضل ہوتا ہے,
کذب نہیں ہوتا,
اس کا فضل ہوتا ہے, کذب نہیں ہوتا. چلتے چلتے حضرت گرامی تھوڑا سے وقت ہمارے پاس رہ گیا, اس مضمون کو مکمل تو نہ کر سکا, آئندہ درس کے لیے اس کو چھوڑیں گے. لیکن حضرت گرامی ایک حدیث پاک یہاں پر میں مزید حصول برکت کے لیے آپ کی خدمت کے اندر میں پیش کر دوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سرکار فرماتے وعدنی ربی ان یدخل الجنۃ من امتی 70,000 کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 کو بخشے گا, اور کیسے بخشے گا, لا حساب علیہ ولا عذاب, کہ اس پہ نہ کوئی حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. اور یہ بریل کا شعر آپ نے سنا ہوگا, بے عذاب و حساب و عتاب و کتاب, تابت اہل سنت پہ لاکھوں سلام. اس کا مطلب جدید سے پاس میرا آقا بتاتے 70,000 میرے امتیوں کو اللہ بخشے گا, ان پر نہ کوئی حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. پھر میرے آقا آگے فرماتے ہیں, فرمایا کہ ما کل الف سبعون الف, فرمایا کہ ہر 1,000 پہلے میرا رب 70,000 امت کو بخشے گا, پھر ان 70,000 میں ہر 1,000 پر 70,000 کو بخشے گا, 70,000 کو بخشے گا, پھر ان ہر 1,000 میں 70,000 کو بخشے گا. اور یہ ایک دفعہ نہیں, پر میں اس طرح سے حقیقہ سرکار نے لب بنا کر فرمائے کہ خدا اس طرح 3 دفعہ کہہ کر میری امت کو بخشے گا. وہ بچا کیا تھا؟ بولے سبحان اللہ, کہ جب 70,000 کو بخش دیا گیا بغیر حساب کتاب کے, اس 70,000 کے ہر 1,000 کو پھر 70,000 بنایا جائے گا, اور پھر ہر 1,000 کو پھر 70,000 بنا کر 3 دفعہ پھیرا جائے گا. اس کی تعداد کو اگر آپ ضرور دیں تو کتنی بنتی ہے؟ اور اس کے ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں کہ خدا اپنا کتنا بنائے گا, یعنی تشبیہ ہے, اور یہ متشابہات میں سے کہ خدا اپنی قدرت سے سب کو بخش دے گا. اللہ اکبر. ایک روایت مجھے مزید یاد آتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم امام احمد میں سیدنا ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں, سیدنا عمر بیٹھے ہوئے ہیں, میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تمہیں پتا ہے کہ میرا رب میری امت کو کیسے بخشے گا؟ فرمایا کیسے؟ فرمایا 70,000 کو بخش دے گا, اور ان سے کوئی حساب بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ, کہیں ہم اس میں شامل ہو جائیں گے, کیونکہ خدا کا دربار ہے, وہ بنیا کوئی چوکڑی سے حساب کرے گا, یہ خدا کا دربار ہے, جو اس کی عطا سے خوش ہو گیا خدا اس کو بھی شامل کر دیتا ہے. اللہ کی گرانی, اب دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر تمہیں پتا ہے میرا رب کیسے بخشے گا؟ فرمایا 70,000 میری امت کو بخشے گا. اب صحابہ کا نظریہ دیکھیں, حضرت عمر نے کہا حضور آپ کی امت 70,000 تو ہوگی نہیں مسلم محمد میں, تو سلام فرمایا پھر کزدنا یا رسول اللہ, حضور کچھ بڑھائیے نا, کچھ بڑھائیے. فرابی کہتا ہے کہ سرکار نے اپنے لب بنائے اور فرمایا دیکھو عمر کتنی اور امت میری جنت میں گئی. بولے سبحان اللہ. حضرت سیدنا عمر پھر کہتے ہیں سو مسجد نہ یا رسول اللہ, حضور اور بڑھائیے. اب بھی کوئی عمر سے محبت نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت عمر کہتے ہیں حضور اور بڑھائیے, تو پھر سرکار کہتے ہیں اتنے اور نئے امت کی جنت میں چلے گئے. تیسری دفعہ پھر کہتے ہیں سمت سرنا یا رسول اللہ, انہیں پتا ہے کہ سرکار کے ہاتھ اڑ گئے, جس طرح اڑ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت سے لاکھوں سلام. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے, صحابہ کا. سرکار نے کسی بھی دفعہ لب اٹھائے تو فرما اتنے اور بخش دیے گئے. حضرت ابو بکر نے ہاتھ پکڑ کر بولا عمر بھجنی کرو, اب کہتے رہو گے. حضرت ابو عمر کہتے ہیں کہ اچھا نہیں کہ ساری امت بخشوا دوں, اچھا نہیں کہ ساری امت بخش مارو. حضرت ابو بکر کہتے ہیں سنو عمر, میرے آقا نے جب پہلے ہی ہاتھ اٹھایا تھا نا, رب نے پہلے ہی ہاتھ اٹھانے پہ سب سے بخش دیا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اس موضوع کو تھوڑا آگے جاری رکھیں گے شباب کی حوالے سے. میں بہت مشکور ہوں اپنے پی آئی اے گارڈن کے اس انتظامیہ کے افراد سے کہ جنہوں نے ہمیں درس قرآن کا یہ وقت گویا کہ دیا. اللہ ان کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. اور معاملات کے حوالے سے درس کو اسی پر اختصار کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ حالات اور معاملات اور تمام چیزوں کے حوالے سے آنے والے جانے والے تمام معاملات کی آسانی ہو. اس درس کی ابتدائی بحث ہم نے یہاں پر کی ہے. آنے والا درس انشاءاللہ سرکار کے والدین کے ایمان کی بحث پر اور قیامت کے دن میرے آقا کی شفاعت کے کیا نظائر ہوں گے. فقیر یہ کوشش کرے گا کہ ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کریں جو آج تک شاید پڑھی نہیں گئی یا پڑھی گئی تو شاید اس پر توجہ نہیں کی گئی. انشاءاللہ عزیز وہ تمام حقائق اور وہ تمام دقائق جو شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ اس کی قیاد کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ مولا یہ باتیں مجھ جیسا نکما کر رہا ہے صالحین نے بھی یہ قیاد کی ہے اور اچھوں نے اس کو سنا بھی ہے تو مولا ان کی قیاد کی برکت سے ہمارا کہنا قبول کروا اور اچھوں کے سننے کی برکت سے آپ کا سننا قبول فرما. برائے کریم درس قرآن جس نیت سے کیا گیا اس لائے قائد کے حوالے سے ہمارے دلوں کو اپنی یاد کا محور اور مرکز بنا دے, ہمارے دلوں میں یہ اشتیاق پیدا فرما, یہ یقین عطا فرما. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم شیطان کے چنگل سے بغیر تیرے فضل کے کچھ نہیں سکتے. تیرا فضل شامل حال ہوگا, تیری توفیق شامل حال ہوگی مولا. تو شیطان چاہے جتنا زور لگا دے وہ زیر و زبر ہو جائے لیکن وہ ہمارے اوپر ایک حد بھی نہیں جا سکتا. مولا تیری بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ مولا جو روایت پڑھی گئی اس روایت کا واسطہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں. ہم ناتواں نکمے کمزور بندے تیرے, ہم پر فضل فرما اور ہماری دنیا کو بھی خیر فرما, ہماری آخرت کو بھی خیر فرما. ندا کی سختیوں سے ہمیں آسانی عطا فرما,